الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر سے فرمایا کہ میرے بھانجے، ہم کبھی کبھی لگاتار تین تین چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی پورے دو مہینے گزر جاتے تھے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی دو مہینے بعد اوقات اس طرح گزر جاتے تھے کہ چولہے میں آگ نہیں جلی، کوئی کھانا نہیں پکا. تو عروہ ابن زبیر جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی جب دو مہینے تک گھر میں چولہا گرم نہیں ہو رہا، آگ نہیں جل رہی، تو زندہ کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بس کھجور اور پانی، ان دو چیزوں پر گزارا ہوتا تھا. آگ تو جل نہیں رہی، کوئی کھانا نہیں پک رہا، تو بس کھجور کھالی اور پانی پی لیا. البتہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصاری پڑوسی تھے، ان کے یہاں دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے اپنے جانوروں کا دودھ ہدیے کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے. تو وہ دودھ ہم پی لیا کرتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ جو بات ہوئی وہ ان دو مہینوں میں یہ ہوئی کہ کھجور کھائی، پانی پی لیا اور کبھی کبھی دودھ پی لیا. اس پر دو مہینے گزر جاتے تھے. یہ تھے وہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے پیشکش کی گئی تھی کہ اگر احد کے پہاڑ آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے، اور یہ پورا پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کھانا کھاؤں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور کبھی بھوکا رہوں. اپنے طرز عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کی یہ ایسی مثال پیش کی، ایسی عظیم مثال پیش کی کہ سب کچھ ملنے کا پورا موقع حاصل ہے، لیکن اس بات کو پسند فرمایا کہ میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانا کھاؤں. اس میں سب سے بڑی تسلی تو ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر و فاقہ یہ تو اختیاری تھا، یعنی اگر آپ چاہتے تو کوئی دولت کی کمی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اپنے اختیار سے یہ صورت اپنائی، اختیاری تھا. اس میں تسلی دے دی ان سارے لوگوں کو جن کا فقر اضطراری ہوتا ہے، یعنی جن کو میسر ہی نہیں ہے کوئی چیز. تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے اور خوشحالی کی، یعنی معاشی خوشحالی کی زندگی گزارتے، تو وہ فقیر فقرا جن کو میسر نہیں ہے وہ کیسی حسرتوں میں مبتلا ہوتے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ میں ان کے ساتھ رہوں, فقراء اور مساکین کے ساتھ رہوں. ایک روایت میں یہ دعا بھی آئی ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی, اگرچہ اس کی سند اتنی اچھی نہیں ہے, ضعیف ہے, کہ یہ دعا فرمائی کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ, مسکین بنا کر ہی مجھے موت عطا فرما, اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما. تو اس روایت میں آتا ہے جہاں آپ نے یہ دعا فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھی, تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دعا آپ کیوں مانگ رہے ہیں کہ مسکینوں کی زندگی آپ کو ملے اور مسکینوں کی موت ملے اور انہیں کے ساتھ حشر بھی ہو. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جو فقراء ہیں, یعنی کم آمدنی کے لوگ, جن کے پاس, جن کو بعض اوقات فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ جنت میں اغنیا یعنی مالداروں کے مقابلے میں 70 سال پہلے داخل ہوں گے, 70 سال پہلے داخل ہوں گے. جو فقراء ہیں یعنی آمدنی کم ہے, فقر و فاقے کی زندگی بسر کی ہے اور معاشی اعتبار سے کمزور ہیں, وہ دولت مند لوگوں کے مقابلے میں 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دولت والا ہے اس کو تو اپنے پیسے کا حساب دینا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کے قدم آخرت میں اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں جب تک کہ وہ یہ حساب دے دے کہ جو کچھ مال تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کس طرح خرچ کیا. تو جب اس کا حساب دینا پڑے گا تو ساری زندگی جو کچھ کمایا, ایک ایک روپیہ ایک ایک پائی جو کمائی, وہ کہاں سے کمائی, کتنی حلال تھی, کتنی جائز تھی, کتنی ناجائز تھی, اس کا بھی حساب دینا ہوگا, اور خرچ کی تو کہاں خرچ کی, اس کا حساب دینا ہوگا. تو اس کا حساب ساری زندگی کا آدمی حساب دے گا, تو جب تک وہ حساب پورا نہ دے چکے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور فقیر اور جو کم آمدنی کے لوگ ہیں ان کے پاس تھا ہی نہیں, لنگ کے زیر و لنگ کے بالا, نہ غم دودھ نہ غم کالا, تو ان کو تو تھوڑی بہت کمائی کی تھی, وہ اس کا حساب دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں, اس لیے وہ جلدی داخل ہو جائیں گے. تو یہ دعا بھی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی. تو اختیاری فقر تھا, یہ اختیاری فقر اس لیے تاکہ ساری امت کے اندر کبھی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو یہ حسرت نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے, ان کو دل پہ یہ اطمینان رہے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں درجے میں داخل ہیں, اس معنی میں کہ آپ نے بھی فقر کی زندگی گزاری, ہم بھی فقر کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اختیاری فقر تھا, لیکن امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم بھی ایسے ہی گزارو, تم بھی اسی طرح کرو کہ تمہارے گھروں میں آگ نہ جلے. امت کے لیے آپ نے یہ بتلا دیا کہ بھائی جائز طریقے سے, حلال طریقے سے اگر کوئی کمائی کر رہا ہے اور اس میں خوشحالی ہے تو وہ خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کے اوپر شکر ادا کرے. چنانچہ اگلی حدیث حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے, اور روایت میں یہ ہے آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے اپنے گھر سے, تو آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید غسل کر کے تشریف لائے, اور اس غسل کر کے تشریف لانے کے ساتھ ساتھ جرح مبارک پر ایک تازگی اور نشاط اور خوش دلی طیب نفس یہ ظاہر ہو رہا تھا. تو آ کر دیکھا تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ تذکرہ کرنے لگے کہ دنیا کے اندر دولت حاصل ہونا اور دنیاوی خوشحالی یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, اس کے اوپر آپس میں گفتگو ہو رہی تھی صحابہ کرام کے درمیان کہ غنا یعنی کسی آدمی کے پاس دولت زیادہ ہو, مال زیادہ ہو, خوشحال ہو مال کی اعتبار سے, یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے, آخرت کے لیے فائدہ مند ہے یا مفید ہے یا مضر ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ تشریف لائے, آپ کے چہرے مبارک کے اوپر بڑی خوشحالی اور طیب نفس یعنی تازگی نشاط نظر آ رہا ہے. اس کو دیکھ کر صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ میں یہ پوچھا کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مال حاصل ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے, اور ڈرنے کے معنی ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کرے, اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں. وہ اگر مالدار ہو تقوی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ, تو کوئی مضائقہ نہیں, کوئی حرج نہیں. اور یہ نہ سمجھو کہ غنا یعنی مالداری یہ ہمیشہ بری چیز ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دے اپنی رحمت سے اور ساتھ ساتھ تقوی بھی دے کہ آدمی اس مال کو جائز طریقے سے کما رہا ہو, جائز طریقے سے خرچ کر رہا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں زندگی گزار رہا ہو اور غفلت میں مبتلا نہ ہو, تو اس میں کچھ حرج نہیں. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح, کہ حلال مال نیک آدمی کے لیے ایک اچھی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو, مال کے ساتھ تقوی ہو, یعنی اس مال کو ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت دل میں جاگزین ہو جائے. مال بذات خود بری چیز نہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ خیر سے تعبیر فرمایا کہ یہ بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کسی کو. لیکن جو بری بات ہے وہ یہ کہ مال کی محبت اس درجہ دل میں سما جائے, اس درجہ انسان اس میں منہمک ہو جائے کہ حلال حرام کی, جائز ناجائز کی اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کی پرواہ نہ رہے, یہ ہے خراب چیز. مال بذاتے خود خراب نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے, آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسرا کسرا کے ملکوں کی فتح فتوحات انہی کے زمانے میں کرائیں, تو ایک مرتبہ غالباً کسرا جب ایران فتح ہوا تو کسرا کے خزانے مدینہ منورہ لائے گئے اور ڈھیر لگ گیا کسرا کے خزانے. کسرا اس وقت بڑی عظیم طاقت تھی اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی دنیا کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی تھی. تو اس کے سارے خزانے, اور اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی اس وقت جبکہ صحابہ کرام کو فقر و فاقے کا دور تھا, اس وقت بھی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ کسرا کے خزانے اور قیصر کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کیے جائیں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کی ایران کی فتح ہوئی اور کسرا کے خزانے لا کر رکھے گئے تو ڈھیر لگ گیا سونے کا, چاندی کا اور ساری دنیا کے مال و اسباب کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور یہ سارے ڈھیر دیکھے دنیا کے خزانوں کے, تو اس وقت دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعا یہ کی کہ اللہ آپ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، قرآن کریم میں، کہ زین للذین زین لکم حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. آپ نے خود یہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ تمہارے لیے زینت بنا دیا گیا ہے، اور ایک اس کی محبت کو، خواہشات نفس کی محبت کو، عورتوں کی محبت کو، اولاد کی محبت کو، اور سونا چاندی کے ڈھیروں کی محبت کو. تو جب آپ نے خود اپنے فضل و کرم سے اس کو، اس کی محبت ہمارے اندر دل میں ڈال دی، تو یا اللہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے مال کی، کچھ نہ کچھ محبت تو ہے، اس کے بغیر تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے مال کے بغیر. لیکن دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اس محبت کو اپنی محبت پر غالب نہ فرما. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محبت ختم کر دے، اس لیے کہ آپ نے خود پیدا کی ہے محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت خود پیدا فرمائی ہے. لیکن یہ دعا کرتے ہیں کہ اس محبت، یہ محبت آپ کی محبت پر غالب نہ ہو، اور آپ کی یاد سے اور ذکر سے ہمیں غافل نہ کریں، آپ کی ذکر سے ہمیں غافل نہ کریں. تو فی الجملہ محبت ہر ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے، کون انسان ایسا ہے جس کے دل میں تھوڑی بہت محبت نہ ہو مال کی، دولت کی، معاشی اسباب کی. اور وہی انسان کی زندگی کا سامان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے زندگی کا قوام قائم فرمایا. لیکن دعا یہ فرمائی کہ اس محبت کو اپنی محبت پر غالب نہ فرما، بلکہ اپنے احکام کی، اپنے آپ نے جو طریقہ زندگی کو بتایا ہے اس کے مطابق اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو مال اور دنیا یہ مضموم نہیں، لیکن اس کی محبت، ایسی محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، یا کسی گناہ میں مبتلا کر دے، یہ ہے ممنوع، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. تو جو مال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرو، یا اللہ آپ نے عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، شکر ادا کرو، اور شکر ادا کر کے اس پہ قناعت اختیار کرو کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرو، اور اس کی محبت میں ایسے منہمک نہ ہو جاؤ کہ دن رات دل و دماغ پر یہی سوار رہے کہ بھئی کس طرح میں اس میں اضافہ کروں، کس طرح میں اس کو بڑھاؤں. جو اللہ نے دیا ہے بس اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر، نعمت سمجھ کر اس پر شکر ادا کرتا رہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے تو اس کے لیے مالداری میں کوئی مضائقہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ وصف عطا فرما دے. ہم اس درجے تک تو پہنچنا نہ ہمارے لیے نہ ممکن ہے اور نہ مطلوب ہے کہ ضرور آدمی اس درجے تک پہنچے کہ دو دو مہینے تک گھر میں آگ نہ جلے، ہمارے لیے قابل برداشت نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مال عطا فرمائے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے عطا فرمائے، اور اس کی محبت دل میں ایسی جاگزین نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے. اور اس کا راستہ یہی ہے کہ جو مل رہا ہے اس پر قناعت کرے، قناعت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس پر قناعت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے کہ کہیں یہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. پھر فرمایا کہ صحت مندی صاحب تقویٰ کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دولت اور مال اپنی جگہ پر نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن صحت یہ بھی ایسی نعمت ہے جو دولت مندی سے بھی بہتر ہے. اگر آدمی مالدار ہو، دولت مند ہو، لیکن صحت نہ ہو تو ساری دولت بیکار. اب میں نے حضرت حقیق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا، بیان فرمایا کہ ایک بہت بڑے نواب تھے لکھنؤ میں، اتنے بڑے نواب تھے کہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال و اسباب کی فراوانی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہیں، لیکن بیمار ہو گئے. اور بیمار ایسے ہوئے کہ جو معالج تھے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اگر کچھ کھائے پیئیں گے تو یہ بیماری بڑھ کے کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، لہذا جو کچھ بھی آپ غذا ہے وہ یہ ہے کہ پاؤ بھر بکرے کا گوشت کا قیمہ بنا کر اس کو ململ کے کپڑے میں رکھ کر اس کا جو عرق ہے وہ نکالا جائے، بس وہ آپ کی غذا ہے. آپ نہ روٹی کھا سکتے ہو، نہ براہ راست گوشت کھا سکتے ہو، نہ کوئی اور چیز کھا سکتے ہو، بس غذا یہ ہے کہ وہ پاؤ بھر قیمے کا جوس نکال کے ململ کے کپڑے میں بس وہ پینا ہے. وہ ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہیں، گوشت بھی ہے اور پھل بھی ہیں اور میوے بھی ہیں اور خدا جانے کیا کچھ گھر میں بھرا ہوا ہے، لیکن کھا نہیں سکتے اس لیے کہ صحت نہیں ہے. تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل کے، بیچارہ بیمار تھا، محل کے جو برآمدہ ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا. سامنے وہ دریا، لکھنؤ میں دریا گومتی بہتا ہے، تو وہ دریا بہ رہا تھا، دریا کے پار اس نے دیکھا کہ ایک کسان جو کاشتکاری کیا کرتا تھا، وہ اپنی کاشتکاری کر کر کے محنت کر کر آ کے دوپہر کو ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھا، اور اس نے اپنی ایک پوٹلی کھولی، اس پوٹلی میں سے اس نے دو موٹی موٹی روٹیاں نکالی، موٹی موٹی آٹے کی روٹیاں اور ساگ، چنے کا ساگ وہ نکالا، اور وہ نکال کر وہاں پر بیٹھ کے کھا رہا تھا. اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ایک ایک نوالے پر، ایک ایک لقمے پر وہ لذت اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی. ایک نوالا کھا رہا ہے اور لذت محسوس کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو دنیا کی دولت مل گئی. اور وہ دو روٹیاں پوری پیٹ بھر کے، موٹی موٹی روٹیاں اس ساگ کے ساتھ کھائی اس نے، اور اس کی لذت اس کے چہرے سے پھوٹ رہی ہے. اور اس کے بعد اس نے وہ کیا، اور وہیں دریا سے پانی لے کر پانی پیا اور لیٹا، اور لیٹ کے خراٹے لینے لگا، مزے سے سوتا رہا. نواب صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو نواب صاحب نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ دیکھو، اگر میں غور کروں تو یہ کسان جو دو موٹی موٹی روٹیاں ساگ کے ساتھ کھا کر سو رہا ہے، یہ مجھ سے ہزار درجہ عیش میں ہے. میرے پاس ساری نعمتیں میسر ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، میوے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کھا نہیں سکتا. اور یہ اس کو بس یہ میسر ہے، چنے کی ساگ اور مکئی کی روٹی موٹی موٹی، اور اس سے لذت لے کر اور سو رہا ہے آرام سے. میں اگر بستر پہ اپنے آرام دہ مسحری پر لیٹتا ہوں تو نیند نہیں آتی، اور یہ وہیں درخت کے نیچے پڑ کے سو گیا کھانا کھا کے. تو بتاؤ راحت میں کون ہوا؟ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور بڑے کام کی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی بات، کہ لوگوں نے اسباب راحت کو راحت بنا لیا ہے، راحت کے اسباب کو راحت بنا لیا ہے. حالانکہ اسباب راحت ہزار ہوں لیکن راحت تو کسی اور کی عطا ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالی راحت عطا نہ فرمائے سارے اسباب جمع کر لو راحت نہیں ملے گی. تو اس واسطے دو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اگر دولت دے تو صحیح سمجھ بھی دے، عقل بھی دے، صحیح فکر بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے اور صحت بھی عطا فرمائے، تو پھر وہ دولت کام کی ہے. ورنہ اسی لیے فرمایا کہ صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے، کہ صحت اچھی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی شکر ادا کرے صحت کے ساتھ. میرے ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ ایک کھانے پر مدعو تھا، مدعو تھے ہم، کوئی دعوت تھی، کھانا لگا ہوا تھا، تو ہم جب بیٹھ کے بیٹھے تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو ذرا غور کرو اس وقت کیا کیا اللہ تعالیٰ کی کیا اس کھانے کے اندر کیا کیا نعمتیں میسر. سمجھنے کی بات ہے، بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ نگاہ ان باتوں کی طرف جانے لگتی ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے، چاہے لذیذ بھی نہ ہو لیکن اگر آدمی شدید بھوکا ہے اور اس کو کچھ اور میسر نہیں ہے تو کتنا ہی معمولی درجے کا کھانا ہو، جیسے ساگ روٹی ہے، وہ بذات خود ایک نعمت ہے. تو ایک نعمت تو یہ ہے کہ کھانا ہے یہ، لیکن کھانا ہو اور لذیذ نہ ہو تو کھا تو لیا جائے گا لیکن آدمی زبردستی کھائے گا، لذت حاصل نہیں ہوگی اور اس سے جو ایک کیفیت راحت کی ملنی چاہیے وہ پوری حاصل نہیں ہوگی. لہذا کھانا ہے ایک نعمت اور لذیذ ہے یہ دوسری نعمت، کھانا ہے اور لذیذ ہے دوسری نعمت. اگر کھانا بھی ہو لذیذ بھی ہو لیکن وہ طبیعت خراب ہے، کھایا نہیں جاتا، تو کھانا ہے لذیذ بھی ہے لیکن طبیعت خراب ہے اور اس کی وجہ سے کھا نہیں سکتا، فرض کرو پرہیز ہی ہے کسی چیز سے نہیں کھا سکتا، یا بھوکی نہیں ہے تو کیا کھائے گا. تو بھوک ہونا اور کھانے کی خواہش ہونا یہ تیسری نعمت. کھانا ہے ایک نعمت، لذیذ ہے دوسری نعمت، بھوک ہے یہ تیسری نعمت. بھوک ہے اور چلو کھانا بھی ہو لذیذ بھی ہو بھوک بھی ہو مگر پرہیز ہے، کسی نے منع کر رکھا یہ بھائی فلاں چیز مت کھانا، تو سب دھری رہ جائے گی، نہ کھانا کام آئے گا نہ لذت کام آئے گی نہ بھوک کام آئے گی. تو کھانا ہے ایک نعمت، لذیذ ہے دوسری نعمت، بھوک ہے تیسری نعمت، پرہیز نہیں ہے چوتھی نعمت. چلو یہ سب کچھ ہے، کھانا بھی ہے لذیذ بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور پرہیز بھی نہیں ہے، لیکن کھلانے والا ذلیل کر کے کھلا رہا ہے، ذلیل کر کے کھلا رہا ہے آدمی کو، تو کیا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. تو ذلیل کر کے کھلائے تو کیا آدمی کتنی بھوکا بھی ہو کتنا وہ بھی ہو، لیکن اگر کوئی خوددار آدمی ہے اور عزت والا آدمی ہے تو وہ کبھی ذلیل ہو کر کھانا پسند نہیں کرے گا. عزت سے کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے، محبت سے کھلا رہا ہے، یہ پانچویں نعمت. چلو کھانا بھی ہے لذیذ بھی ہے بھوک بھی ہے پرہیز بھی نہیں ہے، کھانے والا عزت سے بھی کھلا رہا ہے، لیکن کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی، کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کھانا چھوڑ کے اٹھنا پڑا، ایک دم سے خبر آ گئی، گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی کمزور کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے دل اس طرف لگ گیا، परेशानी खड़ी हो गई, तो कैसी लजीज खाना हो आदमी के लिए वो सब बवाल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो ये छठी नेमत। फरमाया कि एक ही चीज के अंदर अगर आदमी सोचे तो नेमतों का एक जहान है, एक कायनात है अल्लाह तबारक व तआला की नेमत। और बंदा जो शुक्रगुजार बंदा होता है उसको अल्लाह तबारक व तआला ये ध्यान अता फरमा देते हैं। इसीलिए फरमाया हदीस में आता है कि जब खाना सामने आए, तो आदमी को यह कहना चाहिए कि अल्लाहुम्म लकल हम्द बिमा रज़क्तनी मिन गैर हौल मिन्नी वला कुव्वत। सबसे पहले अभी खाना शुरू भी नहीं किया, आया सामने तो क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अल्लाहुम्म लकल हम्द बिमा रज़क्तनी मिन गैर हौल मिन्नी वला कुव्वत। ऐ अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे ये अता फरमाया, मेरी कोई ताकत नहीं थी, मेरे अंदर ये बलबूता नहीं था कि मैं खुद से ये इसको हासिल कर सकता, आपने अपने फजल व करम, अल्लाहुम्म लकल हम्द बिमा रज़क्तनी मिन गैर हौल मिन्नी वला कुव्वत। ये पहले तो सबसे पहला काम ये कर दे, इस पर शुक्र अदा करें कि आपने दिया। जब खाना खा चुके हैं तो क्या है, अल्लाहुम्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत्अमना, हमें खिलाया। अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने खिलाया, दिया तो था लेकिन हो सकता है कि देने के बावजूद, रिज्क अता होने के बावजूद हम खा ना सकते, किसी वजह से खा ना सकते। यही बातें कि या तो भूख ना हो, परहेज हो, कोई खबर ऐसी आ गई हो, कोई दिल में परेशानी लायक हो गई हो, अल्लाह आपने रिज्क भी दिया अपने फजल करम से एक नेमत और खिलाया, ये दूसरी अजीम नेमत। तो एक ही नेमत में अगर देखा जाए तो अल्लाह तबारक व ताला की इनामात के बहुत से रुख होते हैं। जब बंदा शुक्रगुजार बन जाता है, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रगुजार बन जाता है, तो वो रुख उसके सामने आते हैं, वो रुख आते हैं सामने। और जब सामने आते हैं तो आदमी फिर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रगुजार बनता है। जब शुक्रगुजार बनता है तो हदीस की ये खुशखबरी उसको मिलती है कि अत्ताइम शाकिर बिमंजिलत साइम साबिर, कि जो बंदा खाकर शुक्र अदा करे वो ऐसा है जैसे कि कोई शख्स रोजा रख के सब्र कर रहा हो, रोजा रख के सब्र कर रहा है उस पर अजर मिलता है कि नहीं, और खाकर शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला का, उस पर भी वैसा ही अजर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहे हैं। शुक्रगुजार बन जाओ बंदे, अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बन जाओ। तो ये ध्यान आता है, ये ध्यान पैदा होता है अल्लाह तबारक अल्लाह वालों की सोहबत से, कि गफलत के आलम में सब कुछ अल्लम गल्लम खा लिया और मुझे उड़ा लिए, कभी ध्यान ना आया कि अल्लाह ये आपकी नेमत है, आपने अता फरमाई। ये गफलत वाले आदमी का काम यह है जो गफलत में मुबतला है, और जिसे अल्लाह तबारक व तआला का ध्यान लगा हुआ है, दौलत है, खाना है, लज्जतें हैं, राहतें हैं, लेकिन हर लज्जत हर राहत पर वो अल्लाह तबारक व तआला को याद कर रहा है, उसका शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह आपने अपने फजल व करम से ये दौलत अता फरमाई। गफलत वाला आदमी वो सारी दुनिया की नेमतों से लुत्फंदोज होता रहेगा, कभी भूल कर भी ख्याल नहीं आता कि कहां से आई थी ये नेमत, किसने दी थी और उसका तकाजा क्या था। खाया पिया उठ के चल पड़े, रात को सो गए, खर्राटे ले लिए, सुबह को उठ गए, बात खत्म हो गई। यह ना सोचा कि ये नींद कितनी बड़ी नेमत है, यह ना सोचा कि जिसने नींद अता फरमाई उसे फिर उठने की भी तौफीक अता फरमाई। तो ये जो फरमा रहे हैं कि दौलत उस शख्स के लिए जो साहिब तकवा हो, साहिब तकवा कौन है, जो इस दौलत के इस्तेमाल के हर मरहले पर अपने खुदा को, अपने परवरदिगार को याद करता है, मेरा परवरदिगार है जिसने मुझे अता फरमाया, मेरे परवरदिगार है जिसने मुझे नेमतें बख्शी हैं। तो जब ये बात पैदा हो जाती है तो फिर फरमाया कि नेमल मालुस सालेह लिर्रजुलिस सालेह, नेक आदमी के लिए हलाल माल ये भी एक नेमत है, और उसके साथ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے بندہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کے لیے اس مال کو بھی ذریعہ اجر کا بنا دیتے. یہ جو کچھ لذتیں راحتیں حاصل ہو گئی ہے, اس کے اوپر جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں نوازیں گے. اب دیکھو, ایک طرف نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں, دو دو مہینے گھر میں آگ نہیں جل رہی, یہ بھی یہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, اللہ میں نے بادشاہ بنا دیا, ایسا بادشاہ بنایا, ایسا بادشاہ بنایا کہ دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی. دعا بھی کی تھی انہوں نے, رب حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي, ایسی سلطنت عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نصیب نہ ہو, یہ دعا فرمائی. تو کیسی حکومت ملی کہ دنیا پر حکومت, جنات پہ حکومت, پرندوں پہ حکومت, حیوانات پر حکومت, ساری دنیا پر حکومت, یہ عطا فرما دی. یہ بھی پیغمبر تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام, اور ان کو یہ دولت عطا فرما دی. لیکن کیسی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سب نعمت دی تو ساتھ میں فرمایا, اعملوا آل داؤد شکرا, ہم نے دے دیا تمہیں, لیکن اے داؤد کے خاندان کے لوگوں, اعملوا شکرا, شکر کا عمل کرو, شکر کا عمل کرو اس دولت کے نتیجے میں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ساری دولت اپنی جگہ, لیکن اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی نہیں آ رہی, اس دولت سے, اس سلطنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی کمی نہیں. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, فرماتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ محبت کر رہا ہوں مجھے اچھی لگ رہی ہے. گھوڑے پیش کیے گئے حضرت علیہ السلام کو, بال اعلی درجے کے, اعلی نسل کے گھوڑے جو ان کی فوج کا حصہ تھے, اعلی درجے کے تھے, ان پیار سے ان کے گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, مجھے جو ان سے محبت ہے درحقیقت یہ محبت دولت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ درحقیقت اپنے پروردگار کی یاد کی وجہ سے ہے, اپنے پروردگار کے ذکر کی وجہ سے یہ محبت. تو یہ بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے منظر کے, دولتیں ہم دینے والے دیتے ہیں کسی کو, لیکن وہ اس دولت کی وجہ سے غافل نہیں ہوتا, اپنے پروردگار کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا, وہ اپنے پروردگار کے ذکر کا مزید ذریعہ بنا لیتا ہے اس دولت کو. جو چیز بھی آتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد, اللہ یہ آپ کی عطا ہے, میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اس کو حاصل کرتا, من غیر حول منی ولا قوہ, نہ میرے اندر یہ طاقت تھی نہ میرے اندر قوت تھی کہ میں خود سے اس کو حاصل کر سکتا, اللہ آپ کی عطا ہے. جب بندہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ جو نعمت مل رہی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا ذکر کر رہا ہے, اس کا شکر ادا کر رہا ہے, تو وہ دولت بھی اس کے لیے آخرت کا سامان بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تقوی والے کے لیے, جو آدمی صاحب تقوی ہو اس کے لیے, اس کے لیے دولت مندی بھی کوئی مضر نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ اس کے درجات کا بلندی کا سبب بن جاتی ہے. خطرناک چیز کیا ہے کہ دولت انسان کو غافل کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے. تو میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اگر اپنا تازہ لے کے دیکھیں تو کہاں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ زندگی دو دو مہینے آگ نہیں جل رہی, اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کس طرح نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہوا ہے, بارشیں برس رہی ہیں. اس کے لحاظ سے اگر دیکھو تو ہر شخص جو کم سے کم آمدنی والا آدمی بھی ہے وہ نعمتوں میں غرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, لیکن کیا ہے, زبان پر شکوہ ہے, بھئی ہمارے گزارا نہیں ہوتا, आमदनी कम है, किस तरह बढ़ाएं, गुजारा नहीं हो रहा। अरे भाई जायज तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हलाल तरीके बनाए हैं वो इख्तियार करके जितना मिल रहा है उस पर पहले शुक्र तो अदा कर दो। अल्लाह ताला शिकवा फरमा रहे, वकलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे बहुत कम है, शिकवा फरमा रहे। तो उसका शुक्र अदा कर लो और उसकी शुक्र अदा करके जो कुछ मिला है उसके ऊपर कनात करो, मजीद के लिए जो हलाल तरीके अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं उनको इख्तियार कर लो। लेकिन इसको अपने सोच विचार का, अपने दौड़ धूप का महवर ना बनाओ। हजरत मजदूर साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं, दुनिया में का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं। यानी है इसी दुनिया के अंदर हूं लेकिन दुनिया की मोहब्बत यह कि हर वक्त दिलो दिमाग पर छाई हुई हो ये नहीं है, बल्कि इससे गुजर रहा हूं इस तरह के जैसे खरीदार नहीं होता तो बाजार से गुजर के कोई आदमी गुजर जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने रहमत से हमें इसकी तौफीक अता करे। यह है इत्तबाए सुन्नत नबी करीम सरवरत आलम की सुन्नत की इत्तबा, के जो कुछ नेमतें मिल रही हैं उनका इस्तेहजार, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की आदत डालना, अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहना। ये काम करो तो इंशाल्लाह कोई दौलत मुजर नहीं होगी, कोई माल तो मुजर नहीं होगा, कोई दौलतमंदी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने रहमत से हम सबको इसकी तौफीक अदा फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व रसूलिही। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك بطواعين يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق قابل و راسخ عطا فرما یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما حیات طیبہ عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے آپ نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر کی توفیق عطا فرما اور اللہ جو بھی حاجتیں ہیں اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما کثرت شکر کی توفیق عطا فرما کثرت دعا کی توفیق عطا فرما اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما دے یا اللہ رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما اپنی ذات کے ساتھ خاص تعلق عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک اور ملت کی حفاظت فرما اس کو عافیت دارین عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب